السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسواں پارا آغاز، قرآن کریم کے 30 پاروں میں آخری پارا، قرآن کا خلاصہ. اگرچہ یہ ترتیب میں آخری پارا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی صورتوں میں، اس لحاظ سے نہ صرف یہ اینڈ میں خلاصہ شمار ہوتا ہے ترتیب کے اعتبار سے، موجودہ ترتیب، مصحف کی ترتیب، بلکہ نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مقدمہ ہے، یعنی تمہید، ان شارٹ بریف کرنا. اور اس کی پہلی سورت النبا، اس کے موضوعات پہاڑوں کی تنصیب، زمین کی سختی نرمی، دعوت فکر، قیامت کا منظر، جماعت در جماعت حاضری، اور جنت میں فضول اور گناہوں سے پاک زندگی. یعنی جو دنیا میں ایک ڈیزنی ڈریم لینڈ کا تصور ہے، وہ صرف آخرت میں ہی ممکن ہے، جنت کی صورت میں. سورۃ النبا یہ مکی سورت ہے، 40 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے. اس کا نام اس کی دوسری ہی آیت عم یتساءلون عن النبا العظیم اس میں مذکور ہے. صرف قیامت کی بڑی خبر ہی نہیں، بلکہ کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر اس سورت میں بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن، دلیل اور دنیا یعنی کونی آیات کے ذریعے بھی انسان کو دعوت فکر دی ہے، جو قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ہی ممکن ہے. اور یہ سورت اس کی اہم خبر ہے، النبا العظیم اس کی اہم خبر بھی، اور کائنات کی دنیا میں عظیم نشانیوں کی خبریں بھی. ایسے خبروں سے انسان کو بڑا شغف ہوتا ہے، اتنا کہ ایک ہی محفل میں کئی بار پوچھتے ہیں، اور سناؤ کوئی اور خبر ہے، کوئی حال حویلا، نئی تازی، واٹس نیو. یہ صورت اس لحاظ سے اہم ہے کہ دو دو لفظوں میں، آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چند لفظوں میں مکمل بات سمجھا دیتی ہے. اور اس لحاظ سے یہ پارا اہم ترین ہے کہ چند آیات میں، آپ دیکھیں کہ یہی پارا ہے جس میں قرآن کی چھوٹی ترین صورت بھی ہے، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ذخیرہ ہے. اور ایک ٹاپک کو ایک چھوٹی سی صورت اور اس کی چند آیات میں بیان کر دینا، یہ اس پارے میں نمایاں ترین ہے، جو آپ کو اور کسی پارے میں نظر نہیں آئے گا. اس لحاظ سے بچوں کے لیے بھی یہ پارا اور یہ صورت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ عموماً اور اکثر ہپس اور ناظرہ والے، نیو لرنر، بگنر، آخری پارے سے، آخری صورتوں سے ہی آغاز کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ صرف تلاوت کی حد تک ہوتا ہے. ہم اجمی صرف پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور پیغام کو لیتے نہیں ہیں، اور مقصد کو سمجھ نہیں سکتے، اور اپنی زندگی بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس کے فہم سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہوتی. اس لحاظ سے یہ سورہ انتہائی اہم ہے کہ مائیں اس کی تفسیر کلاسز لیں، اور ڈیلی سٹوری ٹائم میں اپنے بچوں کو ایک سورہ کی سمری سنائیں، بے شک ویکلی ہی صحیح یا پھر ایون منتھلی، لیکن یہ ونس اپون اے ٹائم نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر ایک سورہ آپ نے سنائی ہے، یا تو اس کو اقساط میں سنائیں، ایک حصہ آج اور بقیہ نیکسٹ. اس سے بچوں میں کیوریوسٹی، سسپینس اور سرپرائز کا ایلیمنٹ رہے گا، اور وہ پہلے اپنے دلوں کو تیار کریں گے. اور بچے جاننا چاہتے ہیں قرآن کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، قدرت کے قوانین کے بارے میں بچے جاننا چاہتے ہیں، لیکن شاید بتانے والوں کو معلوم نہیں، یا ان کے پاس کم از کم وقت نہیں. مدرس یا ایون وہ سسٹرز جن کے گھر میں بچے ہیں یا ٹیچرز، وہ اس پارے کی صورتیں اور خاص طور پر اس سورہ کو اس طرح پڑھیں کہ وہ جو کچھ سیکھ رہی ہیں وہ بچوں کو ضرور پہنچائیں گی، بچوں کو سمجھائیں گی، ان کی ٹیچر ضرور بن جائیں گی. اس کے لیے آپ پوائنٹس نوٹ کرتی جائیں اور پھر بعد میں اس کو آپ، ایون اگر آپ کو خود سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے طریقہ، تو آپ اے آئی سے ہیلپ لیتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی سے کہ یہ سورہ ہے النبا، اس کی یہ ہائی لائٹس ہیں، اسے سٹوری ٹیلنگ وے میں مجھے مکمل کر دیں. پھر آپ اسے ان یور اون ورڈز بچوں کو سمجھائیں، بچے سے یاد رکھیں گے اور جو ان کا قرآن سے نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ جس کا ذکر سورہ البقرہ میں ہے کہ عروۃ الوثقی لن فصام لہا، یہ ہے نہ ٹوٹنے والا رشتہ، ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لینا. آئیے اس سورہ کو شروع کرتے ہیں اور اس میں دیے گئے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا لائف سٹائل بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. عم يتساءلون about what are they asking one another، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عم کس چیز کے بارے میں، اصل میں یہ عن ما، عن سے متعلق ما یہ استفہامیہ ہے، کیا عم یہ اس کا مخفف ہے آسان اور مکمل. عم کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت یعنی نبوت کے ایک شاہی اعزاز سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ کیا یہ قیامت واقعی ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے سے سوال، اللہ نے ان کے سوال اور ان کے اس متنفر کرنے کے انداز کو پہلے ذکر کیا، ان کو الرٹ کیا اور پھر خود اس کا جواب دیا. استفہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی چہم گوئیوں کا ذکر کیا اور پھر خود ہی ان کا جواب دیا. ایون یہ انداز اٹ سیلف میں خبر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ ان کے سوالات اور سوال کے پیچھے کے خیالات، ان کے انداز خوب جانتا ہے اور خود ہی ان کے جواب نازل فرماتا ہے. عم يتساءلون، یہ قریشی مکہ والے لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہم گوئیاں کرتے تھے، ڈسکشن، ٹاک، بحث و مباحثہ، پھر تنقید اور تبصرہ. اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کر کے ان کی اس عادت کی مذمت اور پھر اس کی حقیقت بیان کر دی. نہ صرف یہ کہ قرآن آیات میں یہ فرما دیا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، بلکہ منطقی لحاظ سے اس بات کو سمجھایا کہ اس قیامت کا وقوع صرف قرآنی ہی نہیں بلکہ منطقی بھی ہے. ہر باشعور انسان نہ صرف مانتا بلکہ مانگتا ہے کہ کوئی انصاف کا بدلے کا دن ہونا چاہیے. اخلاقی حس انصاف اور بدلے کا تقاضا کرتی ہے کہ کیا صبر کرنے والے، مجبور، مظلوم یوں ہی بے سہارا چھوڑ دیے جائیں اور ان کا کوئی مداوع نہ ہو اور ظالم کو کوئی بدلہ سزا نہ ملے. نہیں نہیں، کلا ثم کلا. اور پھر منطقی لحاظ سے قیامت کے دلائل بھی ہیں، یعنی کونی آیات کے اعتبار سے، جسے آج سائنٹسٹ اینڈ آف دی ورلڈ یا دنیا کا خاتمہ اور تباہی سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ سوالات کل بھی نہ صرف یہ کہ موضوع دلچسپی بلکہ بائی سے انکار بھی بنے ہوئے تھے. وہ اس لیے بھی یہ سوال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو چڑا سکیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال، انداز اور اس کے جواب کو اکٹھے بیان کیا. عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بڑی ہے. عن النبأ، اس خبر کے متعلق. العظیم، جو بڑی ہے، اہم خبر. النبأ، بریکنگ نیوز. الذی ہم فیہ مختلفون، اباؤٹ دا گریٹ نیوز. الذی، وہ جو، ہم فیہ، وہ اس میں، مختلفون، اختلاف کرنے والے ہیں. کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا جواب دیا کہ ان قریب پتہ چل جائے گا، وہ جو تمہارا انکار ہے نا اس کی ذرہ بھی اہمیت نہیں، وہ سب فیک ہے، کلا ہرگز نہیں، انکار کی کوئی حیثیت نہیں، سیعلمون حقیقت جلد سامنے آ جائے گی۔ کلا یہ عربی میں عموماً اپنے سے پہلے والے کلام کو غلط اور بعد والے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے آتا ہے، مطلب قیامت کے متعلق اختلاف ڈالنا، انکار کرنا، شک کرنا بالکل غلط ہے اور اس کا آنا بالکل یقینی ہے اور جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا۔ سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یہ ان قریب کون سا کیا؟ جیسے موت آئے گی، حقیقت کھل جائے گی، اور موت سے ہی کیوں، وقوع قیامت تو نہیں ہوئی ہوگی، اصل میں جو موت ہے نا وہی قیامت کا دروازہ ہے، اسپیشلی انڈیویجولز کے لیے، یعنی انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے تو ون ڈے ول بی، بٹ ایز اے انڈیویجول جس کی موت آتی ہے نا اسی وقت اس کی قیامت گویا شروع ہو جاتی ہے، جیسے وہ مشہور روایت ہے من مات فقد قامت قیامت۔ یاد رہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے، البتہ یہ وہ حقیقت ہے جو اسلاف سے ثابت ہے، سلف صالحین سے، کہ جو بھی مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موت کی تلوار تو سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، تو جیسے ہی جس کو موت آتی ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ کلا سیعلمون ثم، پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، تو کلا ان کی نیگیٹیوٹی اور ان کے ڈس ایگریمنٹ کا انکار ہے، کلا نو ناٹ ایٹ آل، تمہارا یہ نظریہ ہرگز درست نہیں ہے، تمہیں ان قریب سچ پتہ چل جائے گا، ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر سوالیہ انداز سے اور کونی آیات یعنی کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں سے اہم خبر یعنی قیامت کو ثابت کیا، فرمایا الم نجعل الارض مهادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، have we not made the earth a resting place، یعنی یہ زمین جو ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں ایک ریسٹنگ پلیس ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی یہ ایک ٹیمپریری پلیس ہے، وہ بھی عارضی رہائش کا قبر اور یہ بھی عارضی رہائش کا دنیا کا بستر، بالآخر جانا ہے، مرنے کے بعد اس میں جانے والا بھی ہمیشہ اس میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے نکلنا ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا میں ایک عارضی رہائش ہے، قبر بھی ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہاں انسان کا عمل اس کے لیے آرام دہ یا نقصان دہ ہو سکتا ہے، یعنی ثواب یا عذاب۔ والجبال اوتادا، پھر کہنا مٹی میں سب زمین کے نیچے چلے جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیسے؟ تو ذرا ان عظیم پہاڑوں کو دیکھو، وہ کہ جنہوں نے زمین جیسی مخلوق کو سٹیبل کیا ہوا ہے، بیلنس میں رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ خود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو قبروں کی کیا اوقات؟ علم، کیا نہیں، نجعل، ہم نے بنایا، الارض، زمین کو، مہادا، فرش، مہد کہتے ہیں ماں کی گود، پنگوڑا، یہ زمین ایسے ہی ہے، ایسا فرش جو انسان کو گویا گود میں اٹھائے ہوئے ہے، اس کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب اس میں آرام سے ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ انسان چاہے تو اس کے اندر غاریں بنائے، چاہے تو اس کے اوپر بلند و بالا ٹاور بنائے، زمین اس کے لیے گویا پنگوڑا ہے، ایک ایسا فرش جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ مہد سے لحد، یعنی ماں کی گود سے و پنگوڑے سے قبر تک، یہ لفظ اسی سے ہے۔ الم نجعل الارض مهادا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے قدرت کے عجائب پیش کیے، اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ جس زمین کو ہم تمہارے لیے بچھونا بنا سکتے ہیں، جس زمین کو ہم تمہارے لیے سمیٹنے والی، کس کو؟ زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی، بستر بھی، قبر بھی، جیسے سورۃ المرسلات میں پڑھا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو، زندوں کو اوپر اور مردوں کو اندر۔ تو جو یہ کر سکتا ہے کہ زمین کو، زندوں کو اوپر سنبھالنے والی اور اندر بھی سنبھالنے والی بنائے، تو کیا وہ اس کو نکالنے کا حکم نہیں دے سکتا؟ جو زمین پر تمہیں کھڑا کر سکتا ہے کیا اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا؟ جو پہاڑوں کو بلند پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ گاڑ سکتا ہے، رواس یا شامی خات، ہائی ٹاورنگ پر اندر تک میخیں، جتنا اوپر اتنا نیچے، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، اچھا وہ پھر آؤنا ذل اوتاد، میخوں والا فرعون وہ بھی اسی سے ہے، اوتاد و تد سے میخیں، زمین کو بیلنس میں توازن میں رکھنے کے لیے اور اسے مسلسل ہلنے زلزلے کی کیفیت سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اچھا یہ آیت بھی قرآن کی حقانیت اور وقوع قیامت کی بڑی دلیل ہے۔ سائنٹیفک وے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے یہ دعویٰ جس وقت کیا تھا اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہاڑ یہ زمین کے اندر بھی اتنے گہرے ہیں کہ جتنے یہ بظاہر سامنے اونچے اوپر نظر آ رہے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو آج یہ بات ثابت شدہ ہے۔ تو جس قرآن کے سارے دعوے صحیح آ رہے ہوں، پورے ہو چکے ہوں، ہونے بھی نہیں ہو چکے ہوں، کیا قیامت کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھیں نا، عام طور پر انسانی نفسیات بھی ہے کہ ایک بات سچی دوسری بات سچی، تو تیسری بار بغیر سوچے سمجھے انسان کہے گا یہ سچ ہے۔ تو جس قرآن کی ہر بات سچی ہے تو قیامت کی بات کو سچ کیوں نہیں جانتے مانتے کہ ہر لحاظ سے اس کا وقوع، اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے، خواہ وہ زمین ہو، خواہ وہ یہ پہاڑ ہوں۔ اب دیکھیں کہ قرب قیامت جس طرح لوگ کہتے ہیں اینڈ آف دی ورلڈ ہے، جو نان مسلمز ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ پہاڑ ہلنا شروع ہو چکے ہیں، زلزلے زیادہ ہو گئے ہیں، پہاڑ سرکنا، حتیٰ کہ گرنا، ٹوٹنا اور پگھلنا، جو برف کے پہاڑ ہیں شروع ہو چکے ہیں، گلیشیئرز۔ اللہ نے ان نشانیوں سے وقوع قیامت کا اس بات کیا، قیامت کی دلیل بنایا۔ اسے کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں سے واضح و نصیحت۔ فزیکل فینومینا آف دی ورلڈ، سائنز اینڈ فیورز آف اللہ سبحانہ و تعالی، مخلوقات میں اللہ کی عظیم نشانیاں۔ سب سے پہلے الم نجعل الارض مہادا، زمین کو جس طرح اللہ نے فرش بنایا اور اس پر جس طرح پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا۔ اب جو گاڑ سکتا ہے کیا وہ نکال نہیں سکتا؟ حالانکہ گاڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ اتنا ہیوی ایک سٹرکچر چیز، خود دیکھیں نا کہ گاڑنا اس کو مشکل ہے، پہاڑ کو زمین میں گاڑنا مشکل ہے، اس کو ختم کرنا، تباہ کرنا، ملیا میٹ کرنا، یہ کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی طرف متوجہ کیا، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے نہیں بنایا، والجبال اوتادا، وخلقناکم، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجا، جوڑا جوڑا، وخلقناکم ازواجا، ارد گرد کے بعد فرمایا خود اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم نے تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا، مختلف رنگوں، مختلف شکلوں اور صورتوں میں پیدا کیا۔ ازواجا، یہ صرف نر مادہ نہیں، یعنی ان پیئر ہی نہیں بلکہ ان ٹائپس، انواع، اقسام، مختلف رنگ، شکلیں، صورتیں۔ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقل کو تعجب نہیں ہوا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو۔ یاد رہے کہ یہ آیت بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مثلا آج تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف مختلف اللہ کی مخلوقات نر مادہ یا انواع و اقسام میں ہیں، بلکہ ایون نباتات، حیوانات بھی نر مادہ ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جیسے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح اپنی نشانیوں سے متعلق یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ریمبر دی فیورز آف اللہ سو یو مے بی سکسیسفل۔ یہ ہے تذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ، کونی آیات، کائنات میں اللہ کی نشانیاں، یہ قیامت کی دلیل ہیں۔ پرانی آیات کے بعد یہ کونی آیات بھی قیامت کے وقوع کی دلیل ہیں۔ ان سب مخلوقات کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کس نے سنبھالا؟ تو تمہیں بھی وہی اٹھانے والا ہے۔ دیکھو تمہیں جتنا بھی اشرف المخلوق بنایا، آخر تو تمہیں سلایا بھی، تو یہ موت بھی تو ایک وقفہ ہے، جس طرح نیند ایک حقیقی مرحلہ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، سردار، ولی، صوفی یا نبی نیند سے نہیں بچ سکتا اور اس کے بعد اٹھنا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں صرف وہی ہے جس کو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ انسان نیند میں، بولو براز میں، بھوک میں محتاج ہے۔ نہ سوئیں تو کارکردگی صفر ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا جاگ سکتے ہیں؟ نہ سوئیں، کم از کم 24 گھنٹے بعد اگر نہ سوئیں تو کارکردگی صفر ہے۔ اور یہ باعث رحمت ہے، نیند باعث آرام ہے۔ نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ سباتا یہ سبتن، سبتن جہاں راحت، سکون، سبت سکینت، راحت اس معنی میں بھی ہے، اور اسی طرح قطع کرنا اس معنی میں بھی ہے۔ یہ ہماری ساری ایکٹیویٹی کو، حرکات کو کاٹ دیتی ہے، سلا دیتی ہے، باعث سکون بن جاتی ہے۔ اور ہر روز مرنے اور جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ پھر جسم کی ٹوٹ پھوٹ، سیلز اور ریپیئرنگ، تھکن دور کرنے کے لیے نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ روشنی چونکہ راحت میں، نیند میں خلل انداز ہو سکتی تھی، اس لیے رات کو تاریک بنا دیا۔ وہ سورج کے اوپر گویا ایک لباس چڑھا دیا، جو لباس کی طرح ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں رکھی، بلکہ روزی کی تلاش کے لیے دن بنایا۔ اگر رات ہی رہتی تو روزی کیسے تلاش کرتے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان سورج سے انسپائر ہو کے لائٹس اور مصنوعی روشنی کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ بھی سکھایا، کیوں؟ کیونکہ رات بھی دن کی معاش کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے نائٹ ڈیوٹی، نائٹ جاب آپ دیکھیں کہ وہ بھی بائی سے روزگار ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، اللَّيْلَ رات کو، لِبَاسًا لباس وہ کپڑا جو جسم کو چھپا دے، یہ گویا روشنی کو چھپا دیتا ہے، سورج پر کور چڑھا دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، النَّهَارَ دن کو، معاشا معیشت۔ آج بھی دنیا بھر میں جو منیمم سورسز کے ساتھ میکسیمم کمانا ہے وہ اسی سن لائٹ کے ساتھ ہے، النہار معاشا۔ یہ الگ بات ہے کہ رات بھی، جیسے میں نے بتایا کہ اسی سے انسپائر ہو کے پھر انسان ضرورت دن کے کام کاج اس سے کنیکٹڈ، اور پھر دن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت کے وقت میں نائٹ جابز، یہ ون سائڈ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل ہے وہ النہار ہی ہے، سن لائٹ سسٹم ہی ہے جو کہ اوریجنل فرمائشت ہے۔ منیمم سورسز کے ساتھ میکسیمم ارننگ، النہار معاشا۔ وبنینا اور ہم نے بنایا، فوقکم تمہارے اوپر، سبعن سیون سات، شدادا مضبوط سخت۔ اسے قرآن کی متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں واضح نہیں ہے کوئی اسپیسیفک فکس، بلکہ آپشنز اوپن ہیں۔ سیون سکائے بھی، سیون لیئرز بھی، اور سائنس اس طرف بھی جاتی ہے، یعنی سات باقاعدہ فزیکل آسمان بھی، سیون سکائے، اور اسی طرح سیون لیئرز بھی، جیسے ٹروپو لیئر، سٹوفو اور اوزون لیئر، جو کہ ایون وہی دن میں سے جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز ہیں ان کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سب ان شدادا، سیون سکائے، سیون لیئرز، اور اس میں ایون وہ بروج یا ابواب، یہ سب بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ وبنینا اور بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سب ان سات، شدادا مضبوط آسمان وغیرہ ذالک، لیکن یہ ہے کہ وہ ہیں شدادا، محکم مضبوط، نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی کمزوری، نہ گرتے ہیں، نہ کسی شیطان کا دخل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، بڑی حد دعوے یہیں تک رک جاتے ہیں کہ چاند پہ قدم رکھ لیا، اور پلانٹ گلیکسیز دریافت کر لی، یا فلاں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے، فلاں کہکشاں تو فلاں سیارہ، مگر یہ جو ایک پورا کائنات کے اوپر، یعنی انسان زمین کے علاوہ کسی پلانٹ کا زیادہ سے زیادہ پہنچے گا، مگر پوری کائنات کے اوپر جو لیئرز ہیں، جو سیون سکائز ہیں، سات آسمان، ये किस तरह तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो इन्हें थामने वाला है क्या वो इन्हें हटा नहीं सकता। वबनैना फौकाकुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए। ये जो तुम्हें अभी मजबूत लगते हैं ना, ये सिर्फ हमारी वजह से हैं। अब चाहें इसे हटाएं। जरा सूरज को देखो, जिसका तुम्हारी जिंदगी के साथ गहरा बल्कि लाजिम मलजूम कनेक्शन है। वजअलना सिराजन वहाजा, इसे किसने रोशन और गर्म बनाया। वजअलना, और हमने बनाया सिराजन सूरज, वहाजा रोशन होने वाला, रोशन गर्म चराग। वहाज वो ऐसा रोशन जो हीटिंग भी हो, सिराज सूरज। वहाजा वहजुन से, जिसमें हरारत और रोशनी दोनों जमा होती है, बहुत रोशन और गर्म चराग। मुराद सूरज, ऐसा दहता हुआ चराग कि करोड़ों मील दूर होने के बावजूद अगर कोई शख्स उसे थोड़ी देर मुसलसल देखने की हमाकत कर बैठे तो नजर ही से हाथ धो बैठे। बचपन में अक्सर ये मुकाबला या एक कोशिश करते थे तो आंखों से फौरन पानी और आंखें चिंधिया जाना शुरू हो जाती थी और बिलाखिर थक जाते थे। बल्कि बच्चे मुकाबला करते थे आपस में कि देखते हैं ज्यादा देर कौन आंखें खोल के सूरज को देख सकता है, लेकिन ये ज्यादा चल न सकता था। तो ये सब कैसे और किसने बनाया। वजअलना सिराजन वहाजा, अल्लाह इन मखलूकात आयात के जरिए से अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। वअंजलना, और नाजिल किया हमने, मिनल मुअस्सिराति, बादलों से। अच्छा, मुअस्सिरात ये भी बड़ा अहम है। असीर नेक्टर को कहते हैं, जूस, जो किसी चीज को प्रेस करके निकाला जाए, जैसे ऑरेंज को काट के दबाया जाता है, जब स्क्वीज किया जाता है तो वो जो निकलता है वो असीर कहलाता है। तो बादलों के लिए मुअस्सिरात इसलिए कि पानी से भरे होते हैं और जब बरसाया जाता है तो गोया उन्हें नचोड़ा जाता है, स्क्वीज किया जाता है। ये बादल अल मुअस्सिरात हैं, वो बादल जो पानी से भरे हों और प्रेशर से पानी निकाल दिया जाए। ये सिस्टम भी बड़ा हैरान कुन है, कैसे सूरज बर्फ के पहाड़ों से, समंदर के जखीरों से पानी को उठाता है, जमा करता है, जहां बरसाना होता है वहां ले जाया जाता है और फिर गोया उसको निचोड़ दिया जाता है। मिनल मुअस्सिराती, बादलों से। असर भी इसी से, जैसे वल असर, असर भी तो गोया ये वक्त दिन भर का निचोड़ होता है ना। मुअस्सिरात, ये समझने में आसानी होगी। बादलों से, मा अन पानी, थज्जा जा बकसरत, ये सज्जा जा ये मुतताबिया के माना में है। मा अन सज्जा जा यानी असब अल मुसलसल मुतताबिया कसीरा, ये मा अन सज्जा जा। आप देखे ना, कोई चीज लीक होती है या कुछ भी होता है ना, पानी का जखीरा खोला जाता है तो एक ही दफा डाउन, लेकिन ये कौन है जो उसे मुसलसल बरसाता है। फरमाया ना, वा अनजल ना मिनल मुअस्सिराती मा अन सज्जा जा, we send down from the rain clouds pouring water, wa anzalna min al mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija, ye purposeful hai taaki hum nikale bihi, iske sath. koi ye nahi keh sakta ki barish khuda ya barish barsane wale farishte khuda ya fala sitara kismat ka tara muqaddar ka ishara, nahi, kyunki ye shirk aur kufr hai। कुजा ये के अल्लाह के आजिज तरीन नेकोकार बंदे, इन्हें आप रोजी रोटी वसीला वास्ता सदका जरिया और मुख्तार मुश्किल कुशा बना बैठे कि इनके हाथ में सब है, ये बिगड़ी बनाने वाले, ये पार लगाने वाले, ये मुश्किल के गर्दाब से निकालने वाले। ये जो आम तौर पर औलियाउल्लाह से चीजें रखी जाती हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ अपने किसी नेक बंदे, हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम या चले नूह अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मूसा ईसा या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, इन्हें या इनमें से किसी को अल्लाह ताला ने किसी चीज का कहीं कोई इख्तियार दिया हो, बल्कि सारे इख्तियारात से मुताल्लिक पूरी कायनात के बारे में अल्लाह ताला ने बार बार कैसे फरमाया। नजअल, हमने बनाया, खलकना, हमने पैदा किया, जालना, हमने बनाया, وجعلنا اور ہم نے بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، وبنینا اور ہم نے بنایا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، لنخرج اور ہم نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ما انت جاجا. لیکن کیا ما انت جاجا کوئی مشکل کشا ہے؟ نہیں، موسلادار برسنے والا پانی بھی مشکل کشا نہیں، بلکہ ہم نے ہی اس سے نکالا. حبن و نباتا، حب غلہ اناج، گرین اینڈ ویجیٹیشن، یہ نباتات اناج کس نے نکالا؟ اللہ نے. لنخرج بھی حبن و نباتا، چاہے تو خدرو نکال دے، منو سلوا اتار دے، اور چاہے تو زیر زمین بیج کو ضائع کر دے، چاہے تو بارش کو روک دے، چاہے تو برسا دے. یہ کون ہے؟ اللہ. تو جو نکال سکتا ہے ان سب کو، وہ تمہیں بھی نکال سکتا ہے، ریکریٹ کر سکتا ہے. اس کے ذریعے سب یہ اسی کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. یہ سب انسان کے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونے کی نشانیاں ہیں، مثالیں ہیں، ایگزامپلز، وہ جو انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغات گھنے. الفاف لفیف، لفیف کہتے ہیں لپٹا ہوا، ملا ہوا، گھنے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے لپٹے ہوئے، جن میں کوئی فاصلہ نہ ہو، ایسے باغات. تو یعنی انسان کہنا کہ اتنے سارے لوگ کیسے؟ فرمایا جیسے ایک بیج سے ایک پودا، اور پودے میں بے شمار دانے ہوتے ہیں، پھر ایک بیج سے پورے پورے باغ، اور ہر بوٹے سے بے شمار. وجنات الفافا، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ آخر اتنے سارے لوگ، وہ ازل سے ابد تک، وہ اول سے آخر تک، یہ سب کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک بیج، ایک گٹھلی زمین میں بوتے ہیں، اللہ اس سے جو درخت نکالتا ہے، اور اس پہ جو اور جتنا اور جب جب پھل لگتا ہے، کیا شمار کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ اپنی مخلوق کو شروع سے آخر تک جو پہلی بار نکال سکتا ہے، کیا وہ دوسری بار نہیں کر سکتا؟ یہ مثالیں ہیں، وہ جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک دن اس قیامت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لَتَرَوُنَّ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ سَيَعْلَمُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ان تمام مثالوں کے بعد اب مورل لیسن ہے، اب نتیجہ ہے، اب سبق ہے. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. کوئی صرف اس لیے ڈینائی نہیں کر سکتا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ اتنی لیٹ تو نہیں، بلکہ اس کا ایک مقرر وقت ہے. تمہارے اشتعال بازی، تمہاری انکار سے یہ جلدی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے فکسڈ اپوائنٹڈ ٹائم پر ہوگا، نہ وقت سے پہلے اور نہ بعد. کانا میقاتا، ایک مقرر وقت ہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، زمین، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اس سب کا ایک وقت مقرر ہے. ایون سائنس بھی کہتی ہے کہ زوال شروع ہو چکا ہے، اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، فار ایور نہیں بنائی، تو کیا انسان کو، جسے اتنی صلاحیتیں عطا کی، بے مقصد پیدا کیا اور بے مہار چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتا پھرے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا؟ یہ سب باتیں حیات بعد الممات پر کبھی دلائل ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے، یقیناً آنے والا ہے، جب اس ساری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے محاسبہ کیا جائے گا. یہ کام کب ہوگا؟ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. يَوْمَ يُنفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَتَأْتُونَ، تو تم آؤ گے، افواجا، فوج در فوج. یہاں دوسری بار سور میں پھونکے جانے کا ذکر ہے، جس سے تمام لوگ قبروں سے نکل کر گروہ در گروہ میدان محشر میں آ جائیں گے. یہ گروہ ڈفرینٹ امتوں کے، ڈفرینٹ زمانوں کے، اور اعمال اور دلچسپیوں، محبتوں اور سوچوں کے، عقیدے کے اعتبار سے ڈفرینٹ گروپس میں ہوں گے۔ یہ جو گروپس ہوں گے نا، کس بنا پر ہوں گے؟ ایک تو مختلف ادوار کے حساب سے، مختلف زمانوں کے اعتبار سے جو امتیں تھیں، امت کے ہر امت کا اپنا ایک گروپ ہوگا، پھر ان میں بھی اعمال کے حساب سے نیکوکار الگ، گناہگار الگ، اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار الگ، اور من مانی کرنے والے، زندگی ضائع کرنے والے، نافرمانی کرنے والے الگ۔ تو یہ لوگوں کے اعمال، ان کی دلچسپیوں، ان کی محبتوں اور ان کے اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے افواج ہوں گی، کیونکہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا رہا ہوگا، جس کی خاطر زندگی گزاری ہوگی اسی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، اسی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ فتأتون افواجا، اور اس کا لیڈر جس کی اس نے پیروی کی ہوگی وہ ساتھ ہوگا، اسی طرح اس کے وہ ساتھی بھی کہ جن کے ساتھ وہ اس عمل میں شریک رہا ہوگا، یعنی پیروکار اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے کمپینینز کے ساتھ ہوگا، اپنے شرکا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، جس طرح سورۃ الاسراء میں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے، ولکل امت الرسول، ہر امت کا رسول ہے، وہ اسی کے ساتھ پیش ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس فوج میں ہوں گے، ہمارا لیڈر کون ہوگا، ہمارا امام کون ہوگا، کیا اس وقت ہم چوز کریں گے، یا دنیا میں جسے ہم ووٹ دے چکے، جسے ہم آئیڈیل بنا چکے، جس کی بات کو ترجیح دیتے تھے، وہ آٹو سسٹم ہوگا۔ واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے اعمال کا کعبہ، قبلہ جس کو بنایا ہوگا، روز قیامت وہی اس کا لیڈر اور امام ہوگا، اسی کے ساتھ وہ میدان محشر میں آیا ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں اپنے معاملات میں، ہر چیز، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، تاکہ ہم آپ کے پیروکاروں کے گروپ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ جس بھی شخص سے رہنمائی لے رہے ہیں، جو بھی آپ کا استاد ہے، جو بھی آپ کا رہنما ہے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے، وہ کس کو فالو کرتا ہے، اس کے نزدیک دلیل کیا ہے، کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے ایک گروہ اور ایک گروپ کی شکل میں۔ یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس فوج میں ہوں گے۔ اسی لیے انبیاء کی دعائیں ہیں، الحقنی بالصالحین، اللہ میں نیکوکاروں میں شامل فرما۔ یہ سور پھونکے جانے کا دن ہوگا، اور سور کسے کہتے ہیں؟ بانسری یا نرسنگھا یا ناقوس، قرن، یہ اصل میں وہ ایک آلہ ہے کہ جس پر اسرافیل فرشتہ منہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ جب اللہ کا حکم پہلی بار ہوگا تو یہ پھونک مارے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ زمین تبدیل کر کے میدان محشر بنا دی جائے گی۔ پھر جب دوسری بار حکم ہوگا جس کا یہاں ذکر ہے، جب وہ اسی سور میں، اس آلے میں پھونک مارے گا، تو یہ وہ الارم ہوگا، یہ وہ گھنٹا ہوگا، وہ سور پھونکنا کہ جس سے سب قبروں سے نکل کے گروپس ان گروپس، گروہ در گروہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا۔ اچھا، جو انگلش ٹرانسلیشن مختلف تراجم ہیں ان میں السماء کی جگہ ہیون ہے، کہ جیسے جنت کا ڈور اوپن کر دیا جائے گا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ السماء سکائے ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ کوئی ایک تعہد نکاح، جسٹ ایک کوئی خیالی چیز نہیں ہے، جس طرح کے بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ ایک سیلف میں ایک میٹیریل تھنگ ہے، ایک فیزیکل چیز ہے۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت، تو ہو جائے گا، ابوابا، دروازے دروازے۔ آسمان میں اب بھی دروازے موجود ہیں، اور حدیث معراج اور دیگر مقامات پر اس کا ذکر ہے، مگر وہ بھی بند ہیں، مختلف اوقات میں کھلتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جیسے مکمل طور پہ فل اوپن ہو جائیں گے۔ آسمان اس طرح پھٹے گا جیسے وہ سارے کا سارا دروازوں کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ پھٹنا فرشتوں کے اتارے جانے کے لیے ہوگا، جیسے فرمایا
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا،
جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، مکمل ڈور ایسے جیسے کھول دیے گئے ہوں، توڑ دیے گئے ہوں، اتنے زیادہ فلی اوپن۔ اور پھر پہاڑ جنہوں نے اب زمین کو تھاما ہوا ہے، یہ چلائے جائیں گے سراب، یعنی زمین پر کوئی آڑ، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ میدان چٹیل ہوگا، کوئی بھی چیز ہائیڈ نہیں ہو سکے گی کسی چیز کے پیچھے۔
وسجرات، اور چلا دیے جائیں گے، الجبال، پہاڑ، فکانت، تو ہوں گے وہ سرابا، سراب۔
سراب کسے کہتے ہیں؟ اگر دوپہر کے وقت کبھی سفر میں آپ نے، اب صحرا تو نہیں ہے لیکن روڈ پہ دیکھیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، دور سے نظر آنے والا روڈ سخت دھوپ میں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پانی چھوڑا ہوا ہو کسی نے اس کے اوپر، مگر حقیقت میں نہیں ہوتا، اسے سراب کہتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فکانت سرابا، اتنے پگھلے ہوئے ہوں گے جیسے دور سے واٹر ہو، لیکن ہوگا نہیں، وہ بکھری ہوئی ریت۔ یاد رہے کہ قرآن میں قیامت کے دن پہاڑوں پر گزرنے والے مختلف احوال بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سور کی آواز کے ساتھ زمین اور پہاڑ ایک چوٹ سے توڑ دیے جائیں گے، جسے سورہ الحاقہ میں ہے
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً،
اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ایک ہی بار ٹکرا دیے جائیں گے، پھر بربری ریت ہو جائیں گے جو خود بخود گرتی جا رہی ہو اور برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ المزمل میں پڑھا
وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا،
اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ القاریہ میں ہے کہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
اور پہاڑ دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر وہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے جیسے دھواں ہی دھواں ہوتا ہے
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا،
الواقعہ وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ اور النمل
وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ،
وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، جیسے غبار اس طرح جا رہا ہوتا ہے جیسے بادل ہوں، پھر سراب بن جائیں گے جیسے یہاں فرمایا، یعنی وہ آہستہ آہستہ دھواں چھٹ جائے گا، بس دور سے پانی کی طرح محسوس ہوگا جو اصل میں تٹیل میدان پر ریت ہوگی جس میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہوگا، بالکل ہموار، جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہے
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
پھر وہ اسے ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا جس میں نہ تو کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابری ہوئی جگہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی اونچی نیچی، کوئی ٹیلا، کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں کہ جس کے پیچھے انسان چھپ سکے، بچ سکے۔ جب وہ کہے گا کہ اَيْنَ الْمَفَرُّ، تو میدان ہی میدان ہے، کوئی بھاگنے کی، کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔
لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
نہ کوئی کجی دیکھے گا، نہ کوئی ابری ہوئی جگہ کہ اس سے پیچھے چھپ سکیں، بلکہ کیا ہوگا،
فکانت سرابا، وہ سراب
وہ پگھلی ہوئی پھیلی ہوئی برابر ریت کی مانند ہو جائے گا جو دور سے شاید پانی کا منظر پیش کرے، مگر وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جہنم، وہ تو گویا گھات لگائے بیٹھی ہے، لینگ ان ویٹ،
ان جہنما،
بے شک جہنم، کانت ہے، مرصادا، ایک گھات کی جگہ، جیسے شکاری شکار کے لیے نشانہ لگائے بیٹھے ہوتا ہے، ایسے جہنم مجرم کے لیے، نافرمان کے لیے گھات لگائے ہوگی، جیسے دیکھے گی اس پہ لپکے گی، حالانکہ فرشتوں نے اسے کئی لگاموں کے ساتھ جکڑا ہوا ہو۔ مسلم میں ہے
یؤتا بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجرونها،
اس دن قیامت کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی،
ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے، وہ ہوگی کہ مجرم پر لپک رہی ہوگی۔ ان جہنم کانت مرصادا، پھر اسے 70,000 زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم۔ یہاں سے جہنم اور اہل جہنم کا حال بیان ہو رہا ہے۔ جہنم ان کے انتظار میں ہوگی۔ مرصادا، گھات، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی دشمن یا شکار پر قابو پانے کے لیے تاک لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری میں آ کر پھنس جائے۔ سرکش لوگ اللہ سے بے خوف ہو کر دنیا میں فساد مچاتے رہتے ہیں، مگر انہیں یاد نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے۔ ایک تو جہنم ہے جو گھات لگائے ہوئے، اسی طرح دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو عذاب کا کوڑا اچانک پڑتا ہے، ایک وقت کا، ایک مخصوص وقت کا، ایک حد کراس کر جانے کا گویا ایک انتظار ہوتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں یا پار کر جاتے ہیں۔ اگر وہ طغیانی کی، سرکشی کی حد پار کر جائیں تو وہ مرصاد کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اچانک بے خبری میں پھنس جاتے ہیں۔ یہی ہے ان جہنم کانت مرصادا۔ کن کے لیے؟ للطاغین مآبا، طاغی کی جمع طاغین، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، مآب ٹھکانہ۔ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، جب اپنے شکار کا ہنٹ کرے گی، پکڑے گی، تو پھر اپنے اندر ہی رکھے گی، وہی پرماننٹ ان کی ریزیڈنسی ہوگی۔ جیسے آگے ہے، لابثین یعنی ماکثین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، احقابا مدتوں، بعض نے اس کا ترجمہ صدیاں بھی کیا ہے۔ احقاب یہ حقبن کی جمع، ہا پر پیش اور قاف پر جزم، حقبن 80 سال یا اس سے زیادہ مدت کا زمانہ یعنی صدی۔ تو احقابا مدتوں، زمانوں، سالہ سال اس میں پڑے رہیں گے، ایک مدت ختم ہونے پر دوسری شروع ہو جائے گی، ایسی مدتیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں یہ مطلب نہیں کہ کچھ مدتوں کے بعد عذاب کم یا ختم ہو جائے گا، بلکہ کافر مشرک تو نکالے ہی نہیں جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ مأواہم النار، اور یہاں بھی ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پیریڈ ختم ہو جائے گا نا تو عذاب بڑھا دیا جائے گا، کم نہیں ہوگا، ڈیکریز نہیں، انکریز ہی ہوگا۔ لا یذوقون، ایسا نہیں کہ ایک لمبی مدت بعد تھوڑا پانی، تھوڑا سکون، نہیں، لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز۔ اچھا، یہاں پینا بھی نہیں ہے بلکہ یذوقون ہے، چکھنا ہے، چکھنے جتنا بھی نہیں ملنا۔ لا یذوقون فیہا بردن، پینا تو دور کی بات ہے، صرف ایک ٹھنڈک کا احساس بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی پینے کی چیز۔ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، ہاں اگر کچھ ملے گا بھی تو وہ کیا ہوگا، کھولتا ہوا گرم پانی اور زخموں کی دھون، یعنی وہ میٹیریل، وہ لیکوڈ کہ جو جہنمیوں کی چوٹ سے، ان کے زخموں سے، ان کے پخانہ، پیشاب، ان کی الٹیاں وغیرہ، یہ سب جو جہاں بہ بہ کے جمع ہوگا وہی کھولتا ہوا انہیں پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا ہذا، یہ، فلیذوقوہ، بس اس کو چکھو تم، حمیم کھولتا ہوا، وغساق اور پیپ، یہاں بھی وہی ہے، حمیما وغساقا، اور سورہ سعد میں بھی یہی ہے، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہوں گی، دوسری اس کی ہم شکل، کئی قسمیں، هذا فوج مقتحم معكم، جس طرح وہ اللہ کے نافرمان گروہ گروپ کے ساتھ تھے، اسی طرح جہنم میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کو گرتے پڑتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلانے والا ہے، یعنی ایک دوسرے پہ گرو پڑو مرو۔ لا مرحبا بهم، یہاں تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک خوش آمدید نہیں۔ تو یہ جو گروپس ہوں گے یہ وہی ہوں گے جو دنیا میں گناہوں نافرمانیوں میں شریک ہوں گے، وہی جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ جیسا جرم ویسی سزا۔ فرمایا جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، جزاء بدلہ، یعنی جیسا جرم تھا وہی سزا، اور ایگزیکٹ فیگر میں، یوں نہیں کہ بڑھا کے زیادہ کر کے، کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا کیا پورا پورا اس کو دیا جائے گا۔ یہ ہے جزاء وفاقا۔ یہ بات بہت ہی دلوں کو ڈرا دیتی ہے، خبردار کر دیتی ہے، جیسا جرم کر رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی، کہتے ہیں نا کہ کیا سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طائرہ فی عنقہ، ان کا اپنا کیا ان کی گردن میں لٹکا ہے، یعنی فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ یہی قیامت کے دن، یہی جہنم میں ہونا ہے، جو کیا وہی پورا پورا سامنے آئے گا۔ اور اصل جرم ہے کیا؟ کیونکہ انہیں یہ سب کرتے ہوئے یہ ڈر ہی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کبھی پیش ہوں گے، حساب کا کوئی خیال تک نہ تھا، جواب دہی کا احساس تک نہ تھا۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، لا یرجون، نہ امید رکھتے تھے، کوئی خیال تک نہ تھا، حسابا، حساب کتاب کا۔ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ انہیں اعمال کے حساب کی امید نہ تھی، ورنہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لیتے۔ پھر یہ کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ایک تو ہے نا لا علمی، دوسرا ڈٹائی، انکار، ریجیکشن، مخالفت۔ وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا، بری طرح جھٹلانا۔ یہاں بھی یاد رکھیں کہ تکذیب کلی بھی ہوتی ہے، جزوی بھی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ تکذیب ہے نا کہ نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، جیسے کافر مشرک کا حال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان تو ہے مگر عمل صفر ہے، جیسے مرنا تو ہے مگر حالت یہ ہے کہ عملاً امید نہیں ہے۔ لا یرجون حسابا، کبھی کوئی کام کرتے ہوئے سوچا ہو کہ یہ آگ ہے دنیا کی گرمی اور ایک وہ آگ ہے؟ کبھی نماز چھوڑتے ہوئے خیال ہو کہ ویل للمصلین؟ کبھی خاوند کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا رشتوں میں حق ادا نہ کرتے ہوئے، یا کسی پر ظلم، بیوی پر، بچوں پر حق ادا نہ کرنا، تربیت میں کوتاہی کرنا، عیش پرستی میں زندگی گزارنا، مقابلہ بازی، کبھی ان سب چیزوں کے کرتے ہوئے یہ خیال آیا ہو کہ حساب ہونا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ بدلہ پورا پورا ملنا ہے؟ یہ احساس ہی انسان کو مسلمان بناتا ہے، اور اگر یہ احساس ہی نہیں ہے تو مسلمان تو نام کا ہے۔ معاملہ بڑا سخت ہے، کیونکہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی نہیں ہوگی جو اسلام کے ون لیبل کے پیچھے چھپ جائے، بلکہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، اَحْصَيْنَاهُ، ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ یہ کہنا کہ شمار کرنا ہے دوسرا کہ اللہ کا کرنا، پھر تو کچھ بچ ہی نہ سکے، کیونکہ وہ تو لطیف، خبیر، بصیر، باریک بین، گہری نظر رکھنے والا، جس سے کچھ بھی نہ ظاہر تو ظاہر، باطن تک نہ چھپاؤ، عمل کہاں چھپے، اس سے تو نیتیں نہ چھپی ہوں گی۔ اَحْصَيْنَاهُ کتابا، ہم نے شمار کر رکھا ہے، ان ریٹن، کتاب، ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، یہی لکھا نام ہے اعمال، اسے پکڑایا بھی جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا ملے، نہیں، بلکہ کردہ اور اتنا ہی ملے گا۔ اور اگر اس میں کفر اور تکذیب شامل ہے تو یہ پھر اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہی ہوگا کہ وہ عذاب بڑھتا ہی جائے۔ فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم، پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو، الا عذابا، مگر عذاب ہی۔ یعنی جس طرح تم کفر اور تکذیب میں برابر بڑھتے چلے گئے، اسی طرح ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے رہیں گے، اور کسی لمحہ اس میں تخفیف نہیں کریں گے۔ سورہ نساء آیت 56 ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جلد گل سڑ جائیں گے ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے، جلد بدل جائے گی عذاب نہیں رکے گا، یعنی ایک بار جل سڑ گئی ہے نا مک جائے نہیں، دوبارہ چڑھائی جائے گی عذاب جاری اور پہلے سے زیادہ تاکہ وہ عذاب چکھیں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ کھال اور موٹی کر دی جائے گی اور چوڑی کر دی جائے گی تاکہ عذاب زیادہ ہو. حدیث میں ہے کہ کافر کے کان کی کومپل کنارہ اور کندھے کے درمیان، کان کے نیچے اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اسی طرح اس کا ایک داڑھ جو اب بڑے دانت ہیں آخر میں، داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد جو ہے اسکن اس کی موٹائی اس کی تھکنس 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی. یہ احمد اور مسلم کے حوالہ جات ہیں. اسی طرح انہیں دائمی عذاب ہوتا رہے گا. سورۃ الاسراء میں ہے، جیسے نساء میں تو ہے نا کلما نضجت، اور سورۃ الاسراء میں ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر بھڑکانا زیادہ کر دیں گے. جلد جل سڑ کر ختم ہوگی تو اور پہنائی جائے گی، نضجت جلودہم، جب آگ جل جل کے وہ راکھ ہونے لگے گی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. کلما خبت زدناہم سعیرا، یہ اللہ نے پہلے کیوں بتایا؟ تاکہ کفر سے تکذیب سے نافرمانی سے بچ جائیں، چھوڑ دیں. یہاں تک ان کا ذکر تھا جو حساب کو نہیں مانتے تھے، کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اللہ کے احکامات کو جھٹلا کر زندگی گزار آئے. اب آگے ان کا بیان ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، بدلہ ملنا ہے. مکذبین کے مقابلے میں متقین کا احوال اور مقام.
النبا 31، ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، مفازا، ایک بڑی کامیابی ہے. وہ بڑی کامیابی کون سی؟ قیامت کے دن جہنم سے نجات پا کے جنت میں پہنچ جانا، یہی بڑی کامیابی ہے. جیسے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں یعنی آخرت میں جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو یہ ہے اصل کامیابی. کامیابی کے لیے قرآن کریم میں مختلف الفاظ آئے ہیں جس میں فلاح، نجات اور اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ جو فوز کا لفظ ہے یہ بہت وسیع ہے. یہ کہہ لیں کہ ہر قسم کی کامیابی سے بڑی کامیابی ہے. اصل میں کامیابی تو وہی ہے، مادیت پرستی، دنیا داری، مقابلہ بازی یا دنیا میں من چاہی چیزوں کا، رشتوں کا حصول، من مانی زندگی، مال بنانا، عہدہ پانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات تو یہ ناکامی کا نام ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے. کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا ہر معاملہ، خواہ وہ کسی شخص کا پانا نہ پانا ہو، خواہ وہ کسی چیز کا پانا یا نہ پانا ہو، آخرت کے معاملے میں دنیا کا ہر کام، ہر شخص یا ہر شے جہنم سے بچ جانے اور جنت میں پہنچ جانے والی بنے، یہ اس کا ذریعہ بنے، تو یہ ہے اصل میں فوز، جو کہ فلاح سے بھی آگے ہے. فلاح بھی کامیابی ہے، لیکن فوز وہ کامیابی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی کا خطرہ ہی نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین کون؟ جو کبھی بھی مشکوک اور ڈاؤٹ فل چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے، جو ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ اللہ کے ہاں محبوب ترین بہترین چیزوں کو اپناتے ہیں، خواہ انہیں وقتی طور پر دنیا کے لحاظ سے جتنا بھی لاس ہو رہا ہو، دنیا انہیں پیچھے چھوڑ رہی ہو، مگر وہ اللہ کے محبوب ترین چیزوں کو اپناتے ہیں اور اس میں دنیا کی ناکامی سے بھی نہیں ڈرتے، تو اللہ انہیں آخرت کی کامیابی یوں دیتا ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچنا نصیب ہوتا ہے، یہ ہے فوز۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز،
یہ یہاں پر مکذبین کے مقابلے میں جو لا یرجون حسابا تھے آیا ہے، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا ہر کام، ہر چیز، ہر معاملہ، ہر فیصلہ آخرت کو مد نظر رکھ کر ہی ادا ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں ان کا مطمع نظر، کسی بھی کام کرنے یا نہ کرنے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اللہ نے انہیں مفاز تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، اور اس مفاز میں کیا ہے؟ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں۔ حدائق یہ حدیقت ان کی جمع، وہ باغ جس کے ارد گرد چار دیواری ہو، اور اعناب عنب ان کی جمع۔ انگور کو پھلوں میں چونکہ ایک خصوصیت حاصل ہے اسی لیے اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا، اور اعناب جمع لانے کا مطلب انگور کی بہت سی اقسام ہوں گی۔ اور یہاں یہ جو ایک امیج سامنے آ رہی ہے، حدائق و اعناب، یعنی ٹاپ سپر فروٹس، اور وہ بھی چار دیواری کے اندر، گویا فارم ہاؤس متقین کو ملے گا، ایسا فارم ہاؤس کہ جس میں صرف فروٹس ہی نہیں بلکہ کمپینین شپ بھی بہترین ہوگی، من چاہی چیزوں کے ساتھ ساتھ، پسندیدہ کھانوں کے ساتھ ساتھ، بلکہ پریمیم فوڈ کے ساتھ، فروٹس کے ساتھ فیورٹ پارٹنر بھی ملے گا۔ صرف فیورٹ پیپل ہی نہیں بلکہ فیورٹ پارٹنر، کسے؟ جس نے دنیا کے گھر کو نہیں بلکہ آخرت کے گھر کو مد نظر رکھا تھا، جس نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی، چیزوں کی قربانی دی تھی، کیونکہ بدلہ تو عمل کے حساب سے ہے۔ انما الجزاء من العمل جزاء وفاقا، انہوں نے دنیا کا گھر، آرام، خواہشات، ضروریات، سہولیات، حتیٰ کہ مفادات کے ساتھ ساتھ بعض اوقات پسندیدہ لوگوں کی، اپنوں کی قربانیاں تک دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں فارم ہاؤس ملیں گے، اور ایسے حدائق چار دیواری والے باغات، اور وہ اعنابا سپر فروٹس جن میں انگور ایک نمائندگی کرتا ہے، وکواعب اترابا، یہ جو میں فیورٹ پارٹنر کہہ رہی تھی نا، یہ اس سے نکلتا ہے، وکواعب اترابا، اور ابری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں۔ وکواعب، کواعب یہ کعب بمانہ ٹخنا، آپ دیکھیں تو ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو کواعب یا کاعبہ وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اتراب بھی ترب سے، آپ کو پتا یہ تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو، یعنی جیسے ہم جولیاں، ہم عمر بچے بچیاں، یہ جب مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ عمر اترابا والی ہوتی ہے، ہم عمر، اس میں ادھر ادھر کی کوئی فکر نہیں، بس کھیل یا ایک دوسرے کے ساتھ گھلنا ملنا، تو یہ ہم مزاج، ہم خیال، ہم عمر، خوبصورت، نوجوان، یہ وکواعب اترابا جوڑے ہوں گے، اور ایسی خواتین انہیں ملیں گی۔ اچھا مرد کیوں نہیں؟ یہ جنت خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، خواہشات سے بڑھ کے حصول کا نام ہے، تو عورتوں کے لیے وہ بالکل ویسے ہی ہے، اور خواتین مردوں کو پانے سے زیادہ اپنی خوبصورتی کی فکر مند ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پہلو بتایا ہے نا کہ مردوں کو ایسی خوبصورت خواتین ملیں گی، وہ خواتین دنیا میں نیکوکار خواتین ہوں گی۔ مردوں کے لیے دنیا میں ان کی میرا جسم میری مرضی، یا خواتین میرا جسم میری مرضی، رب کی خاطر چھوڑنے والے، وہ شہوت رب کی خاطر مارنے والے، حلال پر قانے رہنے والے، اللہ تعالی مردوں کو ان کی جو پسندیدہ دنیا میں ایک پسندیدہ ان کی ایک فکر یا ان کی سوچ زیادہ اٹکی ہوتی ہے وہ دے گا، اور خواتین کو جو زیادہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے بیوٹی، اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کر دے گا، اور اس بیوٹی کے ساتھ ظاہر ہے بیوٹی کو سراہنے والا خود بخود آ جاتا ہے۔ تو عورتوں کو ان کے پسندیدہ مرد، اور مردوں کو ان کی پسندیدہ عورتیں، صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ نو عمر اور ہم عمر۔ وکواعب اترابا، نوجوان اور ہم عمر عورتیں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اوف یہ کیا ہو گیا، دنیا میں تو نسبانیت یہ عورت کی
یہ سینے کا ابھار سمجھا جاتا ہے، کیا جنت میں بھی، کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر کر دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور انسان کی فطرت کو جانتا ہے۔ ایون آپ آج بھی دیکھیں تو بریسٹ امپلانٹ یہ ہر تیسری بندی کرا رہی ہے دنیا میں، اگر آپ اس کی پرسنٹیج چیک کریں تو ہر تیسری یا کم از کم چوتھی بندی ضرور کرا رہی ہے بریسٹ امپلانٹ، یعنی سینے میں ایسے فلرز لگوانا کہ جس سے سینہ ابھرا رہے، یا پھر اس کو ایون ٹائٹن کرانا، یا ایون وہ آرٹیفیشل کاسٹیومز پہننا، یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ خواتین اس بات کو بہتر سمجھ سکتی ہیں، خاص طور پر میرڈ، یا ایون اس کے علاوہ بھی پاکستانی ملحدین جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، مذہب بیزار، ان کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں سے، شریعت میں سے وہ آیات یا وہ الفاظ یا وہ احادیث نکالیں جس کے ذریعے انہیں اعتراض یا انکار کا موقع مل سکے۔ یہ وقواعب اطرابا، یہاں چونکہ ابھرے سینے کا ذکر ہے تو ان کا یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم عورت کے جسمانی خدودال، ابھرے سینے کو جنت میں لالچ دینے کے لیے، مردوں کو لبھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ مطلب حیرت کی بات ہے، دنیا میں کیا ان کی سوچ یہیں اٹکی نہیں ہوتی؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر سمجھ لیجئے، اسلام حرام سے بچا کر حلال پر انعام دیتا ہے، اور انسان کی خواہشات کو حلال کی تکمیل کے ساتھ پورا کرنے پر اس کی خواہشات اعلیٰ درجے میں جنت میں نصیب کرتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں گھر کی خوبصورتی بھی اور لگژری بھی، مال و دولت کی فراوانی اور خوبصورت ساتھی بھی، سب آتی ہے جو انسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ گویا دنیا میں اللہ کی خاطر جو صبر کرتا ہے وہ جنت میں یہ سب پا لیتا ہے۔ جنت میں شاندار محلات کا ذکر ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر ایک خوبصورت ساتھی جس کا شباب بھی بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتوں میں بھی حلال حرام ہوتا ہے، جو دنیا میں حرام سے بچتا ہے اور حلال پر قناعت اختیار کرتا ہے، اس کو اس کا ضرور انعام، نعم البدل ملنا چاہیے۔ یہ اسلام کا انصاف ہے کہ اس نے یہ بدلہ رکھا ہے۔ ایک خوش مزاج خوبصورت بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ شاید ملحدین کو یہ علم نہیں کہ بیوی اپنے وجود میں عورت ہی ہوتی ہے، گوشت پوست کی عورت، اور دنیا میں انہیں وہ ہر لحاظ سے ہر قیمت پر چاہیے ہوتی ہے، مگر چونکہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے تو جنت کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ حرام پر دنیا میں اپنی خواہشات حاصل کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ جو صبر کرنے والے، حلال پر قائم رہنے والے ہیں، ان کے لیے انعامات سن کر ہی انہیں آگ لگتی ہے۔ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کی اپنی دیکھیں کہ ساری دنیا کی معیشت، فیشن انڈسٹری عورت کو ننگا کرنے اور اس کی نسوانیت پر نظر رکھنے سے ہی پوری ہوتی ہے، بلکہ وہ عورت کے سینے کو نسوانیت کہتے ہیں، عورت کو عورت ہی اسی کے ساتھ مانتے ہیں کہ اگر سینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خود بتائیں کہ کیا یہ دنیا میں اس صفت سے آری کسی خاتون کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ شادی، سلسلہ ازدواج تو دور کی بات ہے، آدھر پدھر آزاد لوگ حوس اور ہم جنس پرستی میں لتھڑے ہوئے قرآن کی سیدھی سی ایک حق بات کو نعوذ باللہ بے حیائی اور فحاشی سمجھتے ہیں۔ کہ ان کے اپنے الفاظ دیکھیں کہ جس طرح کی یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی بھی باضمیر انسان کبھی بھی زبان پر لا بھی نہیں سکتا۔ چلے ملحدین تو ملحدین، ان سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ افسوس اور حیرت تب ہوتی ہے جب بعض علم سے نسبت رکھنے والے بھی تراجم یا تفاسیر میں اس کے مجازی معنی کی طرف کنایتاً ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اور لفظی ترجمہ کو یا مطلوب کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ آیات ہیں۔ جب کبھی بھی آپ قرآن کے حقیقی معنی کے علاوہ کوئی مجازی یا کوئی کنایا، کوئی ہیرا پھیری دیکھیں کہ وہ جب لفظی ترجمہ تبدیل کر رہے ہوں، تو سمجھ لیں کہ ان سے دور رہنا ہی ضروری ہے، یہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکے۔ جنت خوبصورتی کے پیک کا نام ہے، اور بھلا خوبصورت ساتھی اور جو ایک ساتھی کو دوسرے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ وقواعب اترابا، اور ابھری چھاتیوں والی نوخیز ہم عمر لڑکیاں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، کھانے یعنی شراب، شباب، کباب ایک ساتھ ہے، یہ صرف جنت میں، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام، کأس وہ پیالہ جو لبالب بھرا ہوا ہو، دہاقا ابھرے ہوئے، چھلکتے ہوئے، یعنی ادھورے نہیں، خالی نہیں، لا يسمعون فیہا، عام طور پر جہاں شراب ہو کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، غصہ، لیکن وہ ایسا شراب ہے کہ جس سے اور زیادہ انرجی بوسٹ ہوگی، بیوٹی انہینس ہوگی، دنیا میں دیکھیں کہ جتنے اس طرح کے فوڈ ہیں، خواہ وہ ہارڈ ڈرنکس ہوں، کیفین، چائے، کافی وغیرہ وغیرہ، یا کولڈ جیسے بیئر، شراب، یہ وہ، یا کولڈ سافٹ ڈرنکس، تو آپ دیکھیں کہ ان کے سائڈ افیکٹس ہیلتھ اور خوبصورتی کتنی متاثر ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ دماغی حالت، نفسیاتی، جذباتی ہیجان، لیکن وہاں انرجی بوسٹر، بیوٹی انہینسمنٹ، اور ساتھ پیس اور صاف ستھرا ماحول، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ اس میں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کذابا، ایک دوسرے کو جھٹلانا، لا يسمعون، نہ وہ سنیں گے، فيها، اس میں، لغوا، کوئی لغو بات، ولا كذابا، اور نہ کوئی جھوٹی بات، کسی کو ڈینائی کرنا، دکھانا، انکار کہنا، یاد رہے کہ مخلوق کی بات میں جہاں نو آتا ہے ڈیفینسو موڈ آن ہو جاتا ہے، مخلوق کی بات چیت میں، گفتگو میں، ایون کے مینرز میں یہ نو برا سمجھا جاتا ہے، بدتمیزی اور بد تہذیبی شمار ہوتا ہے، اور اللہ خالق ہے، وہ لا نو سے آغاز کرے تو خوبصورت ہو جاتا ہے، آداب گفتگو، آداب زندگی میں نو یہ ایک زہر ہے، دشمن ہے، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ پیرنٹنگ میں یہ چیز سب سے زیادہ سمجھائی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں، ان کے ساتھ گفتگو میں نہیں، نو نہ لائیں، اس سے ان کا جو ذہن ہے، ان کا جو دماغ ہے، وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، تو انہیں پازیٹو بنانے کے لیے بات پازیٹو وے میں ہو، یس اور شور سے ہو، اور اس طرح کی جائے کہ وہ لفظ نو نہ کہہ کے بھی ممنوعات سے بچ جائیں، یہ ایک بنیادی رول ہے، بیسک لا ہے، آداب گفتگو اور آداب زندگی میں ورڈ نو آنا ہی نہیں چاہیے، یہ جنت میں ہوگا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت کا ماحول لغو اور جھوٹ سے پاک ہے، اور جنت کا داخلہ میرٹ پر ہے، تو جنت میں داخل ہونے کے لیے لغو اور نفی سے بچنا ہے، لغو اور منفی سے بچنا ہے، جنت میں یہ داخلے کی پریکٹس ہے، جنت میں میرٹ پہ جانا ہے، تو آپ میرٹ کیا ہوگا کہ کیا آپ اس کی پریکٹس ہے، وہاں تو فضول باتیں نہیں ہیں، یہاں تو وقت ہی فضول باتوں میں گزرتا ہے، جنت میں داخلے کے لیے جنت والا ٹیسٹ دنیا میں اپنانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، دنیا میں لغو باتوں کو ترک کرنا دراصل جنتی ماحول کا ریہرسل ہے، کیا آپ کی یہ عادت پریکٹس ہے، یہ مزاج ہے کہ وہاں جا پائیں، کیونکہ اپوزٹ مزاج والے دوسرے ماحول میں نہیں رہ سکتے، تو یہ مزاج اپنائیں، اپنی گفتگو میں، اپنی زندگی میں نو کو نکالیں، اور اپنے رب کے احکام پر یس کرنے والے بن جائیں، اور فضول چیزوں، لغویات، فضولیات سے اعراض کریں، تو ہوگا کیا، جزاء من ربک عطاء حسابا، سورہ نبا کا یہ آخری رکوع یعنی آیت 31 سے 40 تک، یہ 10 چھوٹی چھوٹی آیات جہاں جنت کی منظر کشی ہے، وہیں آخرت کی بھی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلے متقین کا انجام کہ ان للمتقین مفازا، وہ تو فوز کو پا لیں گے، حدائق و اعنابا، وہ فوز کیا ہے، سب سے پہلے تو جہنم سے بچ جانا، نجات پا لینا، کیونکہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز، اور جنت میں بھی جنتی اس نعمت کا اعتراف کریں گے کہ اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا، جب اللہ عز و جل ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے، تو وہ کہیں گے اور کیا ہو سکتا ہے، کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی، تو یہ سب سے بڑی فوز یہی ہے. ان للمتقین مفازا، متقین فوز کو پالیں گے اور وہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت کا حقدار. وہ جنت کیسی ہے؟ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور. باغات میں سبھی آ گئے، ہر فروٹ کا باغ، اور اعناب خاص اس لیے کہ یہ کل بھی آج بھی عرب و عجم ہر جگہ اس فروٹ کی اہمیت، انگوروں کی افادیت مسلم ہے. خواہ وہ خوبصورتی ہو، بیوٹی ہو، فیشن ہو، یا وہ ہیلتھ نیوٹریشن ہو، یا اس کے علاوہ مختلف مشروبات معقولات میں استعمال، ایون فریش تو فریش ڈرائی بھی، منقع کشمش وغیرہ کی صورت میں. آپ کو پتہ ہے اس کا استعمال نہ صرف عام ہے بلکہ مہنگا ترین بھی ہے، کہ یہ ہر وقت ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتا، لیکن وہاں ہر جنتی کو ہمیشہ فار ایور میسر ہوگا. حدائق و اعنابا، اور خاص اس لیے بھی چونکہ عرب میں یہ بہت ہی صرف کہیں کہ عمراء کا چونچلا ہی شمار ہوتا تھا، کیونکہ یہ عرب کی گرم پتھریلی زمین پر، مکہ مدینہ میں خاص طور پر، یہ نہیں اس کی بیل بوٹے اگتے تھے. یہ انگور کا فروٹ عرب کی سرزمین پر بہت ہی مہنگا تھا، جیسے کہیں کہ امپورٹ کیا جاتا تھا، وہاں پر میسر نہیں ہوتا تھا. سوائے دیکھیں کہ آپ کو اس حدیث میں جب پتہ چلتا ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ کو جب دشمنوں نے، کافروں نے قید کر رکھا تھا، قید میں انہیں اس پنجرے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھانے کو انگوروں کے خوشے مل جاتے. وہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو کیسے مل گیا، یعنی ایک شخص جو اٹھ کے کہیں ادھر ادھر جا نہیں سکتا، لا نہیں سکتا، اور قیدی کو یہ مل نہیں سکتا، اور یہ یہاں عام دستیاب بھی نہیں ہے، یہ تو کہیں کہ امپورٹڈ فروٹ ہے، تو یہاں آپ کو جکڑے ہوئے قیدی کو کیسے مل گیا؟ تو ان کا جواب تھا کہ یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس سے اللہ تعالی کا نیکوکاروں پر ایسا انعام جو عام عادت سے ہٹ کے ہو، یعنی ایک چیز میسر نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچانا، جو نبی کے ساتھ ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، ولی کے ساتھ ہو تو کرامت کہلاتی ہے، یہ کرامت بھی ثابت ہوتی ہے. لیکن یاد رہے کہ وہاں غلو وہاں ہوتا ہے جہاں ولی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جائے، یعنی سو کالڈ ولی کی طرف سے کہا جائے کہ میں تو ایسے کر سکتا ہوں، میں تو ویسے کر سکتا ہوں. معجزہ بھی نبی نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے نبی کو عطا ہوتا ہے، نبی اس کا دعویٰ نہیں کرتا. اب یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں، جب قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مختلف مطالبات کرتے، تو آیات اتری کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ تو آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ چاہے تو وہ بھیجے، اتارے، میں نہیں پورے کر سکتا. بالکل اسی طرح کرامات بھی کل بھی ثابت تھیں، آج بھی وقوع ممکن ہے، مگر یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو وہ اپنے نیکوکار بندے پر ظاہر کرے. تو یہ اعنابا بھی اللہ نے اپنے نیکوکار بندوں پر ایسی جگہ، ایسے موسم میں اعناب پہنچائے کہ جہاں بظاہر ممکن نہ تھا، یہ اللہ کی کرامت تھی. حدائق و اعنابا و قواعبا، اور نوخیز لڑکیاں، اترابا ہم عمر، جن کی خوبصورتی نسوانیت ان کے لیے جھلکتی ہوگی. وکأسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. آپ کو پتہ ہے ایلیٹ کلاس، ہائی کلاس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نو سننے کے عادی نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان کی میڈ، کوئی ان کا امپلائر انہیں آگے سے نو کرتا ہے، تو وہ ان کا جو ایک مینٹل لیول ہوتا ہے نا، وہ بالکل کریک ہو جاتا ہے، وہ سننے کے عادی نہیں ہوتے، لیکن سننا پڑتا ہے. دنیا ہے، آپ سب کچھ اپنی مٹھی میں لے لیں، حاصل کر لیں نا، اس کے باوجود بھی آپ صرف یس کریٹ نہیں کر سکتے. اونلی ان جنہ، لا يسمعون فیہا لغو ولا کذابا. نو سننے کو ہی نہیں ملے گی، نو تو دور کی بات ہے کہ کوئی ڈینائی کرے، کوئی انکار کرے، ریجیکٹ کرے، بلکہ کوئی مزاج کے خلاف یا کوئی بے مقصد فضول ٹاک ہی نہیں ہوگی. یہ سب کس قیمت پر، کیسے؟ یہ ہے اب یہاں سے النبا 36، جزاء من ربک، جزاء بدلہ ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، عطاء بدلہ بخشش، عطا اردو میں بھی بولتے ہیں، حساب بے حساب، یہ بے حساب عطیہ ہے، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ بے حساب عطیہ ہے، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے۔ اب جب بدلہ رب کی طرف سے ہو تو اس کی جو لذی اور اس کی جو لذت ہے وہ سنبھالی نہیں جا سکتی، شمار نہیں کی جا سکتی، یعنی نعمت اور لذت سے بڑھ کے یہ ایک ایوارڈ ہوگا جو رب کی طرف سے ملنے کا ہوگا۔ جیسے ہر نعمت جنت کی ایک طرف اور رب تعالی کا دیدار اور رضوان ایک طرف، چہرے کا دیدار اور اس کی طرف سے رضا کا اعلان، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور وہ اپنے جو گھسیٹ گھسیٹ کر نیکیوں میں ساتھ تھے اللہ فیملی کو جمع کر دے گا اعلیٰ باغات میں۔ تو یہ کیا ہے سب؟ جزاء، یہ بدلہ ہے۔ یہاں میں سوچنا اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارا کوئی ایسا کام ہے جس کی یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ اس کا صلہ تو مجھے میرا رب ہی دے گا، اس کا صلہ تو مجھے میرا رب ہی دے گا۔ یاد رکھیں کہ کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان اپنی لاسٹ ایفرٹ تک پٹ کر دیتا ہے، اپنی انتہا کر دیتا ہے، مگر اپنوں کی طرف سے ناقدری، نہ صرف ناقدری بلکہ احسانات اور کوشش کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے کہ کیا کیا، اور بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر اس کے دین کے مطابق ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ آگے سے ایسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو عطیہ ہے، جو بدلہ ہے، صلہ ہے نا، آپ نے دنیا سے ایکسپیکٹ کیا ہی کیوں؟ جب کہتے ہیں نا میں نے ان کے لیے اتنا کیا، انہوں نے کیا کیا، بیسیکلی اس کا جواب بھی اسی بات میں ہی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا کیا تو بس جواب تو مل گیا کہ ان کے لیے ہی کیوں کیا، اللہ کی خاطر کیوں نہ کیا، یعنی دنیا والوں سے بے لوس ہو کر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا اجر تو ضائع نہیں ہوتا۔ وہ پڑھا ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا بلکہ بے شمار عطیہ نصیب کرتا ہے، بے شمار بدلہ دیتا ہے، جزاء بدلہ ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے۔ اب یہی بات ہی اتنی بڑی ہے، عطاء حسابا، بے حساب بدلہ، عطیہ، بدلہ دینے والا رب تعالی ہو تو بدلہ کتنا عظیم ہوگا، پھر برابر بدلہ ہی نہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لا محدود گنا عطیہ ملے گا۔ ہاں البتہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا گناہ کیا ہوتا ہے۔ اور عطاء حسابا، اس کے دو معنی ہیں، پہلا یہ کہ وہ عطیہ حساب سے ہوگا، عطاء حسابا، حساب سے، یعنی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی حساب میں آئے گا، کوئی ایسا عمل نہ ہوگا جو حساب میں نہ آئے۔ یہ ہے کہ ان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی، حساب میں شامل ہوگی۔ یہ ہے عطاء حسابا، حساب سے عطا، حساب نیکی کے اجر اور صلے کا نہیں بلکہ نیکی کا حساب، کہ نیکی شمار ہوئی ہے، نیکی حساب میں آئی ہے، نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ ہر نیکی کا حساب ہوگا کہ 1 کا 10، 10 کا 70، 70 کا 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ والا حساب، یعنی کافی، جیسے کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، یعنی اتنا بدلہ ہوگا جس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوگی، جس سے کوئی زیادہ لے ہی نہیں سکتا ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسے کسی سخی کے دربار میں جائیں اور وہ کہے جاؤ اٹھا جاؤ سب، تو اٹھانے والا اپنے دامن سے بڑھ کے کتنا سمیٹے گا، اسے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے عطاء حسابا۔ یہاں ایک بظاہر ایک اعتراض یا ذہن میں اشکال یا سوال آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومنین کے اعمال صالحہ کی جزا اور ان کے رب کی جانب سے عطا ہیں، پہلے یہ فرمایا کہ وہ کیا ہیں، جزاء، جزا ہیں، پھر فرمایا کہ عطاء، عطا ہیں۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا وہ عمل کا بدلہ ہوں گی یا رب کی طرف سے عطیہ ہوں گی، یعنی فری میں؟ ظاہر یہ دونوں ٹکراتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جزا جو ہوتی ہے وہ عوض اور بدلے کو کہتے ہیں، اور عطا وہ انعام ہوتا ہے جو بلا کسی بدلے کے ہو، یعنی بالکل فری ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ
بظاہر تو جنت کے انعامات اعمال کی جزا ہوں گے، مگر حقیقت میں وہ عطا ربانی اور انعامات یزدانی ہوں گے، اس لیے کہ جو اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے وہ نیکی کے برابر ہی نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بس معمولی سی چیز کے بدلے میں یا تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اتنا مل رہا ہے، یہ تو گویا فری ہی ہے، یہ تو فری والی بات ہے۔ اردو میں بھی ایک چیز عام ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ برائے نام ایک قیمت لگی ہے، برائے نام نہ ہونے کے برابر۔ تو اس لحاظ سے جو انہیں بدلہ مل رہا ہوگا نا نیکی کا، وہ نیکی تو جنت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ بنیاد یہیں سے کھڑی ہوئی ہے جزا ان، مگر جو صلہ مل رہا ہے وہ صرف بدلے نہیں ہے، اکول ٹو نہیں ہے، بلکہ وہ بے حساب ہے، عطا ان حسابا۔ اور بنیاد بھی اس پر اس لیے تاکہ کسی کو کوئی گلٹ نہ ہو، احساس سے کمتری نہ ہو، کمپلیکس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس بنا پر کہ یہ تو تمہاری اپنی ہی ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ بھی اللہ کا کرم، اس لیے تاکہ کسی کو کوئی امبیلنسنگ فیل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، یہ مجھے مل گیا۔ یہ چیز انسان کو نا بڑا پریشان کرتی ہے، انسانی نفسیات ہے، لیکن جس چیز کو وہ اون کرتا ہے کہ میں نے اپنا خود ارن کیا ہے، اس پر وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ نیکوکار چونکہ دنیا میں عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں، تو جنت میں وہ واقعی پراؤڈ فیل کریں گے۔ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مطلب اے اللہ کے رسول، آپ بھی، یعنی آپ کی تو نیکیاں ہی اتنی زیادہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، کیونکہ جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے، جنت بہت مہنگی ہے، مگر اللہ تعالی جب نیکوکاروں کو، متقین کو صلہ دے گا تو وہ عطا ان حسابا ہوگا، ایسا عطیہ جو کافی ہوگا، جو بے حساب ہوگا۔ رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان کا بھی رب، یعنی صرف آسمان کا نہیں، صرف زمین کا نہیں، بلکہ ان کے درمیان، یعنی ہول یونیورس کا، مکمل کائنات کا۔ کون؟ الرحمن، رحمان، بے حد رحم والا۔ بندوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا جو رب ہے وہ رحم والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی طاقت، اس کا اختیار قیامت کے دن اتنا کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی بھی جرت نہیں کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ لا یملکون، نہ مالک ہوں گے، منہ، اس سے، یعنی الرحمن سے، خطابا، بات کرنے کے، خطاب عام یا خطبہ، یہ اسی سے ہے۔ تو کوئی اس سے بات کرنے کا، اس کے آگے بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ ہاں جس کو اجازت ہوگی وہ الگ ہوگا، اس کے بارے میں بھی بتایا۔ بیسیکلی یہ شفاعت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بس نبی کا امتی تو بخشا بخشایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن کے لیے، جس کو، یعنی انبیاء، اولیاء، پھر اسی طرح شہداء، جن سے گواہی لی جائے گی یا جنہیں اجازت ملے گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے اللہ، ان تغفر لهم فانهم عبادك وان تعذبهم فانك انت العزیز الحکیم، یہ لمیٹڈ ہے، اسمال لیول پہ۔ اس کو شفاعت صغرا کہتے ہیں، جو شفاعت کبرا ہے، ایک میکسیمم شفاعت کی اجازت وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی، اور آپ کو بھی، ایسے نہیں کہ آپ بے دھڑک جس کے بارے میں چاہیں بولتے جائیں۔ ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے چچا کے لیے سفارش کرتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے، مگر روک دیا گیا، کیونکہ شفاعت لمیٹڈ ہے۔ احادیث میں اس کا ثبوت وہ حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ایک حدیث ہے، جس میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھی شفاعت سے انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، تمام انبیاء، بلکہ ساتھ ساتھ وجہ بھی بتاتے جائیں گے کہ میں اس لیے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کرتا کیونکہ آلریڈی مجھ سے غلطی ہوئی جسے میرے رب نے معاف کر دیا، لیکن آج میں سامنا نہیں کر سکتا۔
حتیٰ کہ سب مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی نوع آدم پہنچیں گے اور پھر اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈالیں گے، تو وہ حمد اور دعا کریں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی اپنی امت میں سے اہل توحید کے حق میں لمیٹڈ شفاعت کریں گے کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے اور اس کے تقاضوں کو نبھانے والے تھے، شرک کرنے والے نہ تھے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ممنوع ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حرم اللہ علیہ الجنہ، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرام کا مطالبہ یا حلال میں رکاوٹ، ایسی کوئی میرٹ کے خلاف شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ آیت شفاعت کا میرٹ مقرر کرتی ہے، فرمایا کہ لا یملکون منہ خطابا، وہ یعنی مخلوق لوگ اس کے آگے بات کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، قدرت نہیں رکھیں گے۔ کب، کس وقت؟ یوم یقوم الروح، جس دن روح کھڑے ہوں گے، یعنی الروح سے مراد یہاں فرشتہ جبریل، جس دن الروح کھڑا ہوگا، والملائکہ، اور فرشتے، اور سیدنا جبریل تک کا خاص ذکر کیا کہ اتنے بڑے فرشتے کی بھی، جو فرشتوں کا سجدار ہے اور قرآن کو لے کر اترنے والا ہے، نازل به الروح الامین، امانت دار روح لے کر اترا ہے، جب اس کو بھی اجازت نہیں ہوگی، اس کی جرات نہیں ہوگی، تو باقی کسی کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اوپن انلمیٹڈ نہیں، بلکہ ود میرٹ، جس کے لیے اللہ الاؤ کرے گا اور جتنی الاؤ کرے گا اتنی ہی سفارش کریں گے۔ یہاں جو میرٹ کی دھجیاں اڑا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں بچا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عباس نے نا یہاں الروح سے مراد بنو آدم کی ارواح بھی لی ہیں، لیکن وہ پہلے والی بات زیادہ بہتر ہے۔ میں یہاں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ خود متفق علیہ حدیث ہے، حدیث شفاعت، اس میں بہت اسباق ہیں اور وہ اس کی خوب منظر کشی کرتی ہے، وہ خود ضرور پڑھیں۔ حدیث شفاعت کسی بھی ایپ سے سرچ کر لیں یا گوگل کر لیں، اور وہ شفاعت کبریٰ، حدیث شفاعت طویل حدیث ہے، لیکن اگر آپ صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں، ویسے تو اس کے جو عربک متن ورڈ ہیں وہ بھی بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں، بلکہ ان میں جو ایکسپریشن ہے وہ شاید اردو میں اتنا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ پڑھ سکیں تو یہ اس کے مطابق خوب تفصیل ہے اس کی، کہ جب بنو نوع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اس وقت کی بات ہے جب رب تعالی میدان محشر میں خود ہی نزول فرمائے گا، یوم یقوم الروح، الروح جبریل کھڑا ہوگا، والملائکہ تو صفا، اور فرشتے صف در صف، صف باندھے بنائے ہوئے، لا یتکلمون، نہ کلام کر سکیں گے نہ بات کر سکیں گے، الا مگر من آدینا، جس کو اجازت دے، لہو اس کے لیے، الرحمن رحمان، مگر وہی کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا، اور جس کو اجازت مل گئی پھر وہ اوپن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جو کہتا جائے۔ وقالا، اور وہ کہے، صوابا، درست بات، یعنی لمیٹڈ ہوگی، مشروط ہوگی، میرٹ کے مطابق ہوگی، انلمیٹڈ اوپن نہیں ہوگی کہ وہ جس کے بارے میں بھی میرٹ کے خلاف کسی کے بارے میں کہتا جائے، نو۔ اچھا، صوابا، درستگی، درست بات، میرٹ کے مطابق، یہ ثواب نہیں ہے، تین نقطے والا با تا تھا، یہ تھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اردو والا سے نہیں ہے تین نقطے والا، یہ صواب ہے، جو رائٹ، کریکٹ، درست کو کہتے ہیں، صواب، صاد سے، صائب، درستگی کو پہنچنے والا، یہ وہی ہے صوابا، صاد کے ساتھ۔ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ رحمان اسے بات یعنی سفارش کرنے کی اجازت دے، جیسے سورۃ البقرہ میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی نہیں، کسی کی مجال نہیں. اور پھر دوسری شرط یہ کہ وہ درست بات کرے، کریکٹ، رائٹ، سفارش کرنے میں غلطی نہ ہو، میرٹ کے خلاف نہ ہو، نان ڈیزرونگ، غیر مستحق کی سفارش نہ کر بیٹھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے. اور اسی طرح یہ بھی کہ جس کے حق میں اللہ سے بات کی جائے گی اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ رحمان اس کے حق میں سفارش کی اجازت دے، جیسے سورہ الانبیاء میں ہے، لا يشفعون الا لمن ارتضى، وہ فرشتے صرف اسی کے لیے سفارش کرتے ہیں جسے رحمان پسند کرے. اور پھر وہ بھی رائٹ بات کریں، وقال صوابا، یعنی دنیا میں اس نے درست بات کہی ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک تو سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، سفارش کرنے والا اللہ جس کو اجازت دے گا وہ، اور جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، الا لمن ارتضى، جس کے لیے اللہ پسند کرے گا کہ ہاں اس کے لیے کر سکتے ہو، جو موحد ہے. اور اسی طرح جس نے دنیا میں درست بات کہی ہو، جس کے لیے پسند کیا گیا نا، یعنی جس پرسن کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، جس پرسن کو اجازت دی ہے، ایک تو جس پرسن کو اجازت دی اور ایک جس پرسن کے لیے اجازت دی، اس پرسن نے دنیا میں توحید کا کلمہ، درست بات، یہی ہے نا سب سے درست بات، دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے یہ ثواب بات، رائٹ کلمہ، کلمۃ الحق اقرار کیا تھا، مسلمان تھا، اس کے لیے ہوگا. اور پھر اسی طرح وقال ثواب، سفارش کرنے والا بھی صرف درست بات کی ہی سفارش کرے گا، نان ڈیزرونگ کی نہیں کرے گا. تو یہ ہے وقال ثواب، اور وہ کہے گا درست بات. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جس کی سفارش کی گئی ہے اس نے دنیا میں درست بات کہی ہو، اور جو سفارش کر رہا ہے وہ بھی صرف درست بات کی ہی سفارش کرے گا. کافر اور مشرک نے دنیا میں درست بات نہیں کہی ہوتی، اسی لیے ان کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں ملے گی. یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کرتے جائیں بس امتی ہیں چھڑا لیں گے، تو یہ آیت اس کے خلاف ایک الارم ہے کہ ایسا نہیں ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں تو الروح اور ملائکہ کو چپ لگی ہوگی، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جس کو اجازت دے گا. اور جیسے سورہ الانبیاء میں لمن ارتضى، جس کے لیے اجازت دے گا، اور اس نے دنیا میں کلمہ حق کہا ہو، وقال صوابا، اور سفارش کرنے والا بھی صرف درست بات کی ہی سفارش کرے گا. یہ ہے شفاعت کی حقیقت. اس کے علاوہ اگر کوئی کہیں کہ امام ضامن باندھ لیا تو چھڑا لے جائیں گے، فلاں کی بیعت ہو گئے تو چھڑا لیے جائیں گے، یا امتی ہیں تو بچا لیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ وہ حدیث دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ٹھہرے ہوں گے، اور آپ دور سے لوگوں کا ہجوم آتے دیکھیں گے، جو وضو کے اعضاء ہیں، پانچ کلیان، فائیو وضو سمبلز، یہ جب روشن چمکتے ہوں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ تو میری امت کا سائن ہے، وہ آ رہے ہیں. لیکن اچانک قریب ہونے لگیں گے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور ان کے بیچ ایک دیوار حائل کر دیں گے. آپ پوچھیں گے کہ انہم من امتی، یہ تو میری امت کے لوگوں میں سے ہیں، وہ کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی دین سے ہٹ کے طریقے نکال لیے، بدعتی بنے. تو مشرک اور بدعتی یہ میرٹ لسٹ سے نکل جائیں گے، ان کے لیے شفاعت کی نبی کو بھی اجازت نہیں ہوگی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہوں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع دور جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا، اضافہ کر لیا، اپنی طرف سے راہیں نکال لیں. اور قرآن میں بھی ہے سورۃ الفرقان میں کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ میری قوم نے تو قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا، اب کیا سفارش. ذلک اليوم الحق، یہی دن ہے جو حق ہے. ذلک یہ ہے، اليوم دن، الحق برحق، فمن شاء، بس جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، الى ربه، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانا، اپنے رب کے ہاں پناہ لینے کا میرٹ حاصل کر لے. دنیا میں دیکھیں کہ وداؤٹ میرٹ کچھ نہیں ملتا. ہاں دنیا میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، مقرر تو ہوتے ہیں لیکن میرٹ کے عمل درآمدی نہیں ہوتی، لیکن وہاں ہوگی کیونکہ وہ تو دن ہی الحق ہے، کچھ نہ حق نہیں ہوگا. تو جو بھی چاہتا ہے نا کہ ہمیں ملے تو وہ میرٹ پر پورا اترے، یہ ہے مآبا. کیونکہ جنت یہ بھی بما عملو جزا بدلہ ہے، تو عمل ہوگا تو بدلہ ہوگا، پھر عطا حساب ہوگا، عطا ان حسابا بے حساب عطیہ نصیب ہوگا. یا پھر جنت کی خلاف ورزی والے کام نہ کیے ہوں، میرٹ کو پامال نہ کیا ہو، نہ حق ظلم زیادتی نہ کی ہو، کیونکہ دن تو ہے ہی حق، اس میں کچھ نہ حق ہونا ہی نہیں ہے، تو جنت بھی مآب ہے. اسی طرح اللہ کے ہاں جو میرٹ مقرر ہیں وہ سب بھی مآب ہیں. مثلا جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، جو جنت میں مختلف پوائنٹس پر اللہ کی رحمت پانے والے ہوں گے، وہ میرٹ سب مقرر ہیں. حدیث سبعت یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ اللہ، اس میں وہی میرٹ بتائے گئے ہیں کہ سیون کیٹیگریز ہیں جو محشر کی دھوپ اور گرمی سے نکال کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے جائیں گے. اسی طرح وہ صدقہ کرنے والا کہ میدان محشر میں اس کا صدقہ اس کے سر پر سایہ بنا ہوگا، یہ مختلف نیکیاں یہ ان کے میرٹ ہیں. تو فرمایا کہ اب جو چاہے نا اس سفارش کو پانا وہ میرٹ کو پا لے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یہ وہ دن ہے جو حق ہے، آ کر رہے گا. جب اس کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مولا کو منہ دکھانے کے قابل بننے اور اس کے پاس ٹھکانہ بنانے کے لیے ابھی تیاری کر لے، مرنے کے بعد اس کا موقع نہ ملے گا. انا انذرناکم، بے شک ہم نے خبردار کیا تم کو. اور اس میں بھی نا ہم نے تکرار ہے، انا ہم نے اور انذرنا یہ جمع متکلم، بے شک ہم نے خبردار کیا ہم نے تم کو عذاباً قریبا، قریبی عذاب سے، یعنی وہ دور نہیں ہے بلکہ وہ قریب ہی ہے. تو پھر کیوں نہ اپنے لیے تیاری کی، کچھ کیا. یوم ینظر، جس دن دیکھے گا، المرء انسان، المرء کا لفظ اس حدیث میں دیکھیں، المرء مع من احب، یہ بھی ایک تیاری ہے کہ نیکی اور نیکوکاروں سے محبت ہو، کیونکہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت، جو آگے بھیجا، مسئلہ یہی ہے کہ آگے بھیجا کچھ نہیں ہے، جو بھیجا ہے وہ سب غلط ہے، گناہ ہیں، برائیاں ہیں، نیکیاں آگے نہیں ہیں. حتیٰ کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو بھی دنیا داری میں لگا دیا ہے. کتنے ہیں جو اپنے مال کے بدلے میں جنت خرید سکتے ہیں مگر نہیں خریدتے. روز قیامت اللہ پوچھے گا، اگر تمہیں میں ابھی سونے چاندی کی اتنی اتنی وادیاں دے دوں تو کیا تم مجھے دے کے جنت جانا چاہو گے؟ وہ کہیں گے اللہ تیری قسم ضرور، بھی ضرور، ہمیں جو بھی ملے گا ہم اس کے بدلے میں جنت حاصل کریں گے. اللہ فرمائے گا دنیا میں تو میں نے اس سے بھی تھوڑے کا سوال کیا تھا کہ میری عبادت کرو اور میرے دیے سے خرچ کرو، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، مگر تم نے اس میں حکم عدولی کی، میرا جسم میری مرضی کی. تو اس دن جو بھی خود انسان نے آگے بھیجا ہے نا وہ اس کو دیکھے گا، اس کا کیا اس کے سامنے آئے گا. یوم ینظر، جس دن دیکھے گا، المرء شخص انسان، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، ہاتھوں کی کمائی چھپ نہیں پائے گی بلکہ نظر آئے گی. اور انسان بولے گا، کہے گا، ویقولو اور کہے گا، الکافر کافر، چونکہ جو نیکوکار ہوگا اس کے الفاظ، جملے، اس کے کلمات مختلف ہوں گے، وہ مختلف مقامات پر آئے ہیں. یہاں سورت النبا کے اختتام میں جو اختتامی لائن ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اہم ترین، وہ یہ ہے کہ وہ دن حسرت کا دن نہ بن جائے کہ کافر کہہ رہا ہوگا، اے کاش میں مٹی ہوتا. جو ناک کو مٹی نہیں لکھنے دیتا، اللہ کی راہ میں اپنے قدم، اپنی ناک، اپنا چہرہ خاک آلود نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا، اے کاش میں خود ہی سراپا مٹی ہوتا، نہ انسان ہوتا، نہ یہاں حساب دینا پڑتا. یقول الکافر، کافر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، ہائے بدبختی، اے میں مارا گیا. یہ سب اس میں ہے. کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ حساب ہوتا، نہ کتاب، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اچھا یہ بھی اس میں ہے کہ میں مر کر مٹی ہو جاتا، یعنی اٹھایا نہ جاتا، تو نہ حساب ہوتا نہ عذاب۔ اور باس نے ایک اور بھی معنی کیا ہے کہ یہاں الکاف اس سے مراد ابلیس ہے، جب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا تو ابلیس کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی آگ نہ ہوتا، مٹی سے بنا ہوتا انسان، تو میں اپنے رب کو پہچان لیتا، کیونکہ اس نے آگ سے بنا ہوا ہونے کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ٹھکرا دیا تھا۔ تو یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ شیطان تک حسرت کرے گا، اور شیطان کی کیا ہوگی کہ میں انسان ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی، آگ نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، تکبر پیدا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح جو کافر ہے انسانوں میں، وہ کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہوتا، کہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کہ انسان ہونے کے باوجود مجھے عقل نہ آئی۔ اور پھر یہ کہ مٹی ہوتا، کہ یعنی اب یہاں دوبارہ کھڑا نہ ہوتا، ایک دفعہ مر سڑ کھپ گیا تھا، مٹی میں مٹی ہو گیا تھا، تو اب اٹھایا ہی نہ جاتا۔ تمام معنی اس میں شامل ہیں، ہر ایک اپنے لیول پر اپنے لحاظ سے حسرت کر رہا ہوگا، کافر کے حصے میں حسرت ہی آئے گی۔ جبکہ آگے کی صورتیں اور آیات ہیں جس میں مومن کی خوشی کا اور شکر کے کلمات کا اعتراف اور اقرار ہے۔ الحمدللہ تمت السورہ، سورت مکمل ہوئی۔ وباللہ التوفیق، واللہ اعلم بالصواب، اللہم اجعلنا من الصائبین، آمین۔